يسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. موضوع آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتاب کو ہم نے یہاں اپنے متن گفتگو کے متن کے لیے کتاب سے ہم استفادہ کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ نظریہ حکومت اور خصوصاً اسلام کا نظریہ حکومت اس پر ہم گفتگو کریں. پہلی جو میں نے گفتگو یہاں کی تھی اس میں مقدمتاً یہ بات کہی تھی کہ اس کتاب کو کیونکہ ایرانی معاشرے میں لکھا گیا اس لیے بہت ساری باتوں کو اس کتاب میں لاتے ہوئے انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ وضاحتیں کریں، کھولیں، بیان کریں، کیونکہ اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے. لفظ زمین آسمان کا فرق کہہ رہا ہوں تو اس پر میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے اور ان کے معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ مسائل کے جو آج ہمارے لیے بہت مشکل ہیں سمجھنا، ان کو پڑھنا، ان کو دیکھنا، ایرانی معاشرے میں وہ بدیہیات میں سے ہیں. واضح واضح باتیں ہیں، آسان آسان باتیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی بڑے مشکل مطالب ہیں، بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں. تو اس لیے جب انہوں نے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے ان کتابوں کو لکھا تو بہرحال ہمیں بہت ساری باتوں کی وضاحت باہر سے لانی پڑتی ہے. اس لیے کتاب کا متن، جہاں میری پوری کوشش ہے کہ ساتھ ساتھ کتاب کا متن بھی چلے، موضوع سے عنوان سے آگے بڑھے جیسے کتاب نے آگے بڑھایا ہے، لیکن بہت سی باتیں ہمیں باہر سے کرنی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو جن باتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستانی معاشرے میں ان کی وضاحت کی ضرورت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ان کی وضاحت بھی ہوتی رہے. درود پڑھتے محمد والے محمد پر. جس سورے کو مبشر بھائی نے شروع میں تلاوت، اس سورے کے آغاز میں جو اثر کی بات ہوتی ہے، ابھی تک جتنے بھی اچھے مفسرین نے اثر کے بارے میں بات کی، آپ کو معلوم ہے اسے امام سے بھی منسوب کیا گیا کہ مراد عصر، صاحب العصر و زمان ہے، صاحب العصر و زمان ہے. کہیں اسی اثر کو زمانے سے بھی تشبیہ دی گئی، اسے ایک خاص زمانے سے تشبیہ دی گئی، ایک خاص وقت کی بات کی گئی. لیکن ایک بہت اچھی بات عصر کے بارے میں، خصوصاً اس جملے کے بارے میں، اسی کلمے کے بارے میں، ایک اچھے بزرگ ہمارے ساتھ ابھی پچھلے ہفتے کسی جگہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں پر بھی تلاوت ہوئی، تو انہوں نے جب عصر کا ترجمہ کیا تو زیادہ اچھا لگا، قریب لگا، پسند آیا، خصوصاً آگے والی بات سے بڑا مربوط لگا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ سارا کا سارا انسان جو ہے وہ خسارے میں. تو انہوں نے جو عصر کا ترجمہ کیا وہ یہ تھا کہ قسم خدا زمانے کی کھا رہا ہے، اسے مراد یہ کہ جتنا دور ابھی تک تم نے گزار لیا، جتنا زمانہ تم نے ابھی تک دیکھ لیا، کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کچھ تم نے تاریخ کو پڑھ کے دیکھا، تو خدا نے اس زمانے کی قسم کھا کے کہا ہے کہ جو ثابت کر رہی ہے بات آگے کہ انسان واقعا خسارے میں، یعنی زمانے نے ثابت کیا کہ تم نے تو تجربات سے بھی کچھ نہیں سیکھا، تم نے تو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھا، بہت کچھ سمجھ میں آنا چاہیے تھا، تم نے کچھ نہیں سمجھ میں، کچھ نہیں لیا. تو کہا کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے، شاہد ہے. خدا کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں تمہارے لیے جو زمانہ گزر گیا ہے کہ واقعا انسان جو ہے وہ خسارے میں. اور یہ بڑا اچھا لگا. تو یہ بات تھی کہ آغا نے تلاوت کی تھی اور میں نے کہا کہ اچھا ہے تبرکن اس ہم بات کو بھی کر ڈالیں. موضوع ہمارا داخل ہو گیا تھا، ہم نے تھوڑی سی بات اسلام پر کی، تھوڑی سی بات سیاست پر کی، سلسلہ بھی ہمارا جاری رہے گا، اور تھوڑی سی بات حکومت پہ کی. ان تینوں موضوعات پر ہم نے بات کی ہے. اسلام پر بات کی، ہم نے کہا کہ اسلام خمینی بت شکن جیسی ذات فرماتی ہے کہ اس کے تو آغاز، یعنی اسلام کا آغاز ہی ہو تو اجتماعیت میں کود جاتا ہے اسلام، یعنی فردی موضوع تو رہتا ہی نہیں، اجتماعی موضوعات پر بحث کرتا ہے. تو خود اندر سے یہ اسلام کے احکام بتاتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی دین ہے، سیاسی مذہب ہے، یہ اسلام کے بارے میں بات ہوئی. سیاست کا اگر اس کا ہدف لوگوں کے امور کو منظم کرنا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے وہ اسلام کہ جو، یا وہ موضوع کہ جس کا تعلق ہی انسان کے امور کو منظم کرنا ہو، یعنی اسلام، اور وہ اس سیاست میں مداخلت نہ کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہم نے کہا کہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے لقب استعمال ہوا ساسات الناس کا، کہ یہ لوگوں کے امور کو منظم کرنے والے ہیں. اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ آگاہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں. جو بھی تشریح کریں خود بخود پتہ چلتا ہے کہ آئمہ کے لقب میں سے ہے کہ وہ سیاسی تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے سیاسی تھے. مولا کائنات کا جملہ ہے کہ میں معاویہ سے اتنی جلدی شکست نہیں کھا سکتا تھا، اگر میں بھی اجازت رکھتا کہ وہی ہیلا، وہی فراڈ کروں، وہی دھوکہ، یا وہی انداز اپناؤں کہ جو معاویہ نے اپنایا تھا، تو لوگ مجھ کو یہ الزام نہ دیتے کہ علی تھوڑے سے شریف ہیں، معاویہ چالاک ہے، معاویہ تیز ہے. امام نے کہا نہیں، میں ادھن ناس ہوتا، لفظ عربی کا ہے ادھن ناس. ادھن ناس یعنی میں چلاک ترین. اچھا نہیں، یہ دوسرا جملہ میں لے کر آؤں کہ جو اصل ترجمہ اس کا بنتا ہے، لیکن اگر ہم بہت ہی احتیاط سے ترجمہ کریں تو کہا میں چلاک ترین فرد ہوتا. امام اپنے لیے فرماتے ہیں اگر مجھے اسلام پابند نہ کرتا. پابندیاں بیڑیاں تو اسلام نے ڈالی ہوئی ہیں کہ ہر ہیلا اپنا نہیں سکتے، ہر طرح کا دھوکہ دے نہیں سکتے، ہر طرح کا جھوٹ کر نہیں، فریب دیں یہ ہم کر نہیں سکتے، اس لیے ہمارے بارے میں خیال ہے. خوب، تو یہ اپنے دور کے سب سے بڑے سیاست مدار ہیں. کھلے گا انشاءاللہ جیسے جیسے موضوع آہستہ بڑھے گا آگے، آپ کو ساری باتیں کھلتی چلی جائیں گی کہ ان کی سیاست تو زمانے میں سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے، لیکن آج انشاءاللہ بہت سارے پہلو آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے آج سمجھ میں آئیں گے. تیسرا موضوع حکومت کا تھا، اس پر ہم بات کر چکے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسلام کی حاکمیت، اسلام کو تسلط، اسلام کو مسلط کرنا ہو، اسلام کے احکامات کا اجرا ہو. سادے سادے اسلام کے احکامات کے اجرا کے لیے باتیں ہم کر چکے ساری، چاہے قضائی امور ہوں، حکومتی امور کو چھوڑنے ہم گئے، قضائی، صرف قضائی امور ہوں، جس میں ہم نے کہا کہ ہلکی سی دیات کی بات ہو، ہلکی سی سزا کی بات ہو، کہ جو اسلام نے یعنی باقاعدہ تعین فرمائی ہیں کہ اگر یہ جرم کیا ہے تو یہ کرنا ہے، اگر یہ جرم کیا ہے تو یہ ہونا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ تو قضائی امور کا نفاذ اگر حکومت ہاتھ میں نہ ہو تو ہو نہیں سکتا. حکومت کے اوپر دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، حکومت عقلی امر ہے، عقلی موضوع ہے، اس کے اوپر کہاں دلائل و فلسفہ اور فلاں فلاں. نہیں بھائی، پھر مولا کائنات کا ہم نے وہ تھوڑا سا امام کا وہ جملے پڑھے تھے کہ جو امام نے کہا لا حکم الا اللہ کے مقابلے میں کہا تھا، امام نے فرمایا تھا کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، مراد غلط تیرے لے رہے ہیں یہ لوگ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، خدا ہی کی ہے حکومت، اللہ کی ہے، دنیا پر اللہ کی حکومت ہے، لیکن جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور اپنے نائبین کے ذریعے سے، اپنے وارثین کے ذریعے سے، اپنے اوصیاء کے ذریعے سے اسے چلاتا ہے. مولا کائنات کا ہم نے وہ، یہ ہمارا خلاصہ رہا. اور ہم پہنچ گئے سبق کے اعتبار سے، ہم پہنچ گئے کہ دینی حکومت کا، یا اس کی حکومت کی تعریف، دینی حکومت کی تعریف. سبق کے اعتبار سے ہم یہاں پہنچ گئے بھائی کہ بہت جلدی پہنچ گئے، اتنی جلدی اس میں پہنچنا چاہیے نہیں تھا، لیکن ہم نے کیونکہ کتاب کو متن بنایا اس لیے مجبوری ہے. ہو کچھ باتیں اس کی ہم پڑھتے ہیں. کہا کہ ابھی تک خود اگر دینی حکومت بھی کہیں، دینی حکومت، تو اس موضوع سے بھی کئی مفہوم ذہن میں آتے ہیں. مراد دینی حکومت سے، ابھی میں اسلامی حکومت کی بات نہیں کر رہا، اسلامی حکومت ہم کہیں آخر میں جا کے بات کریں گے، بہت بعد میں جا کے بات کریں گے، ابھی دینی حکومت کی بات ہو رہی ہے. کہا کہ دینی حکومت کے بارے میں چند نظریات پائے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کس کے مقابلے میں؟ جو ہم پچھلی دفعہ تھوڑی سی بات کر چکے کہ نہ استبدادی ہیں جسے آج ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے، نہ ہم جمہوری ہیں جسے آج آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، نہ ہم بے دین ہیں. بے دین، لا دین، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی سیکولر اور لائک. جب بے دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سیکولر ہیں، جب لا دینیت ہوتی ہے، یعنی مراد یہ کہ دین کی نفی کرتے ہیں جیسے ترکی کا نظام تھا، تو ہم کہتے ہیں لائک. یہ مقابلے میں آتے ہیں سب دینی حکومتوں کے، چاہے دینی حکومت مسیح بنائے، چاہے دینی حکومت ہندو بنائے، چاہے دینی حکومت مسلمان بنائے، ان کے مقابلے میں آتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے دو تین نظام پیش کیے، آج کے دور کا معروف نظام جو سب سے زیادہ پاپولر ہو گیا، ہم اسے کہتے ہیں لبرل ڈیموکریسی، یعنی سیکولر بنیادوں پر لبرل ڈیموکریسی. جیسے ہم کہتے تھے کہ سوشلزم، یعنی مارکس کی بنیادوں پر مارکسزم کے نظریات، مارکس کی بنیادوں پر سوشلزم ایک نظام کھڑا ہوا تھا، ایسے آج ہم کہتے ہیں کہ سیکولرزم کی بنیاد پر لبرل ڈیموکریسی ایک نظام کھڑا ہوا ہے، یہ اس وقت کے موجودہ سب سے مضبوط نظام ہے جو میں نے بتایا کہ دنیا میں آخری نظام کے طور پہ متعارف کروائے گئے اور کہا کہ اب دنیا کے پاس، ملکوں کے پاس، حکومتوں کے پاس، عوام کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں کہ آپ کو انہی میں سے کوئی ایک نظام لینا ہے۔ ہاں تھوڑا سا فرق کر دیا کہ اگر لبرل ڈیموکریسی نہیں لینی تو سوشلسٹ ڈیموکریٹ ہو جائیں، آپ سوشل ڈیموکریسی لے لیں، یعنی اتنا ہمیں امکان اور اتنا ہمیں راستہ دیا ہے۔ باقی کہا نہیں، پوچھا بھائی تمہاری لاڈلی حکومتوں کا کیا ہوگا، عالم اسلام میں جو ملک تمہیں اچھا نہیں لگتا وہاں تو تم بدماشی سے آ جاتے ہو، عراق ہوا، افغانستان ہوا، ابھی شام ہے، وہ ملک کہ جہاں ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی اور تمہارے لاڈلے بھی ہیں، قطر ہے، عمان ہے، سعودی عرب ہے، ان کا کیا کرو گے؟ تو کہا ان کی باری آئے گی۔ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ان کی باری آئے گی، وہ جمہوری نظام جسے وہ وہاں پیش کر کے اور اپنی دنیا یعنی امریکی عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کی اپنی دنیا ہے کہ اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی باری بھی آئے گی۔ اور یہ بات بڑی پریشان کن بنی ہوئی ہے اس وقت بادشاہوں کے لیے، چاہے وہ قطر کا بادشاہ ہو، چاہے وہ عمان کی بادشاہت ہو، چاہے وہ عرب امارات جس میں یہ دبئی، مسقط، ابو ظہبی اور یہ سارے ممالک شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو۔ ان تمام نظام مقابلے میں دینی حکومت، دینی حکومت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ دو تین طرح کی ہیں دینی حکومتوں سے، دو تین انہوں نے مرادیں لی ہیں یہاں پر۔ ویسے ایک فرق اچھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کتاب کا بڑا زیادہ زور لگایا گیا، 8 صفحے 7 صفحے میں نے دیکھے اسی موضوع پر ہیں، حکومت اور ریاست کے موضوع پر، حرج نہیں، ان باتوں کو بھی ہم یہی سمجھتے رہے، سمجھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی گورنمنٹ اور اسٹیٹ، حکومت اور ریاست، کبھی کبھی ہم انہیں ایک ہی معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہماری مراد یہ ہوتی ہے نظام حکومت تو ہم حکومت اور ریاست کو ایک ہی معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حکومت اپنے قانون اور حاکم کے ساتھ ملے تو حکومت بنتی ہے، قانون جس کو آپ آئین کہتے ہیں، یہ اور حکمران دو چیزیں ملے تو حکومت بنتی ہے، جبکہ ریاست کم سے کم 4 چیزیں ملیں تو ریاست بنتی ہے، پہلی خود سرزمین ہے، دوسری اس پر موجود آبادی ہے، تیسری حکومت ہے، چوتھی حاکمیت ہے جسے آپ قانون کہتے ہیں، 4 چیزیں ملیں تو ریاست بنتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم اسے مترادف استعمال کرتے ہیں، ہم مراد ایک ہی لے رہے ہوتے ہیں حکومت اور ریاست کہہ کے، جبکہ دونوں الگ الگ مفہوم رکھتی ہیں، الگ الگ بات ہے واقعی، یعنی اگر ہم اس کو انگلش میں گورنمنٹ اور اسٹیٹ کہیں تو فرق ہے بہت، زمین آسمان کا، اسٹیٹ بہت ساری چیزوں پر محیط ہوتی ہے، حکومت آنے جانے والی چیز ہوتی ہے، اسٹیٹ بدلنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، اسٹیٹ بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو ملک میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کی آبادی میں دوسرے ملک کو ساتھ ملا رہے ہیں، کسی ملک پہ آپ نے قبضہ کر لیا ہے، یعنی اسٹیٹ کی تبدیلی بہت بڑی بات ہوتی ہے، حکومت کی تبدیلی بڑے سمپل سے بات ہوتی ہے۔ پر انہوں نے کافی زور لگایا تو میں نے کہا اس بات کو ہم یہیں پر حل کر لیں۔ اب آ جائیں جو ہم دینی حکومتوں کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کم سے کم 4 مفہوم موجود ہیں، ایک دینی حکومت سے مراد یہ ہوتی ہے دینی حکومت، ابھی ہم اسلامی حکومت پہ نہیں آئے، چاہے مسیح بنائے، چاہے ہندو مذہبی بنائے، ہندو مذہبی ہیں نا لوگ، چاہے وہ بنائے، ابھی بات ہو رہی ہے دینی حکومت کی۔ کہا کہ ایک مراد یہ کہ جہاں کی عوام ساری ایک ہی کسی مذہب پر پائی جاتی ہو، کسی ایک ہی مذہب پر پائی جاتی ہو، ایک ہی دین پر پائی جاتی ہو، وہاں پر ہم کہتے ہیں یہ دینی حکومت ہے، کیونکہ یہاں کے ماننے والے سارے کسی نہ کسی ہیں دین کے پیروکار، اور نزدیک نزدیک ایک ہی دین کے پیروکار ہیں۔ کہا اس کو بھی لوگ دینی حکومت سمجھتے ہیں، ایک ہی جیسے لوگ ضرور پائے جاتے ہیں۔ کہا دوسرے نمبر پہ کہ جہاں حکمران دینی ہوتا ہے، عوام جیسی بھی ہو لیکن اگر حکمران مذہبی ہو جائیں تو کہا جاتا ہے یہ بھی کسی حد تک دینی حکومت ہے۔ تیسرا کہتے ہیں ان کا امتزاج ہوتا ہے، عوام بھی مذہبی ہوتی ہے، حکمران بھی مذہبی ہو جائیں تو یہ تیسرا نظام دینی ان کی نگاہ میں۔ چوتھا جو انشاءاللہ آگے جا کے جس سے ہمارا کام ہے، جو ہماری مراد ہے، جس پر ہمیں بحث کرنی ہے، جس سے کافی آپ کو سروکار رہے گا، وہ ایسی حکومت کہ جس کا حکمران نام کا مذہبی نہ ہو، جس کی عوام نام کی مذہبی نہ ہو، جس کی حاکمیت جسے آپ قانون کہتے ہیں، جسے آپ آئین کہتے ہیں، جسے آپ ادارے کہتے ہیں، وہ سب بھی دینی بنیادوں پر بنے ہوئے ہوں، یہ اصل میں دینی حکومت کہلاتی ہے۔ اصل مفہوم دینی حکومت کا یہ ہے، صرف عوام کا ایک دین پر ہونا کافی نہیں، صرف حکمرانوں کا کسی دین پر ہونا، آپ کہیں حکومت دینی ہے، کافی نہیں، ان دونوں چیزوں کا ہونا، لیکن ادارہ، انسٹیٹیوشنز آپ کہیں، ادارے یا آئین آپ کہیں یا قانون آپ کہیں وہ اسلامی نہیں ہے، نہیں، یہ بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہم آخری مراد لے رہے ہیں، جب بھی دینی حکومت کہی آخری ہماری مراد ہے کہ جہاں پر حکمران بھی مذہبی بنیادوں پر وجود میں آئے ہوئے ہوں، الیکشن ہو، سلیکشن ہو، لیکن کوئی معیار ہو اور معیار دینی ہو، جہاں عوام بھی مذہبی ہو اور ادارے بھی مذہبی ہوں، ہماری مراد اس طرح کی کوئی دینی حکومت ہے، اسے ہم دینی حکومت کہتے ہیں. چار مفہوم بیان کیے، چوتھا ہمارے کام کا ہے جس سے ہمیں آخر میں یا آخر تک جس سے ہمارا رابطہ رہے گا. اس کے اوپر کافی انہوں نے صفحے، کافی باتیں اس پر کی ہیں، اس لیے ہم مختصر آپ کے سامنے بیان کرے گزر گیا. دوسری بحث یہ ہے کہ یہ دین جس کو آپ نے کہا کہ حکمرانوں کی حد تک عوام بھی اور ادارے بھی، اور ہماری مراد چوتھی ہی ہے، تو اس میں کون کون سے شعبے دینی ہوں تو ہم کہیں یہ دینی حکومت ہے. یعنی کوئی خاص شعبہ ہے کیا؟ مطلب یہ ہے کہ قاضی سارے کے سارے دینی بنیادوں پر ہوں، جیسے آپ آج کے زمانے میں اصطلاح جو ہمارے یہاں پاکستان میں رائج ہے، ہم شرعی عدالتیں کہہ رہے ہیں. بائیں کے شرعی عدالتوں کا نافذ بھی ہے، وجود بھی ہے آپ کے ملک میں ہے، لیکن کوئی تعلق بنتا نہیں ہے آج کی شرعی حکومتوں کا، شرعی عدالتوں کا، اس شرعی عدالت سے کہ جو اصل میں دین کی مراد ہے، جو حقیقت میں دین چاہتا ہے، ہے نہیں ایسا. لیکن بہرحال شرعی عدالتیں، اگر شرعی عدالتیں ہوں، قاضی صاحب کا انتخاب کسی اسلامی معیار پر ہو، دینی معیار پر ہو، اسلام ابھی نہیں، دینی معیار پر ہو، تو کیا یہ شرعی یا یہ دینی حکومت کہلائے گی؟ نہیں. حکمران جو مسلط ہیں، ان کا انتخاب کسی قانون، وہ قانون کو جو اسلام یا دین نے دیا ہے، دینی معیارات پر حکمران وجود میں آئے، تو یہ دینی حکومت کہلائے گی. دو، اقتصاد آپ کا اصل میں اسلام کی بنیاد پر ہے. سوری، میں بار بار اسلام لاتا ہوں، کیوں لاتا ہوں؟ میں اس کو بھی آج شاید کوشش کرتا ہوں میں آج اس کو بھی بیان کروں، کیونکہ میری نگاہ میں جو ہے نا وہ دین اصل میں اسلامی ہے، نظام نگاہ میری ہے، کیا کروں؟ اس لیے مجھے جو بار بار جب اسلام اور دین کہتا ہوں تو میں اس کو مترادف لیتا ہوں، دنیا مختلف لیتی ہے. دین میں مسیح کو بھی شامل کرتے ہیں اور یہودی کو بھی شامل کرتے ہیں اور اعلیٰ بلا کو بھی شامل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، جب خدا نے کہا کہ ان دین عند اللہ اسلام، تو بڑی خطرناک بات کہی ہے کہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسلام کیا تو کہیں دین ہے، یعنی دونوں اصل مترادف ہیں، نہ یہ کہ ایک کا دائرہ وسیع اور ایک کا دائرہ محدود. دین یعنی بہت وسیع دائرہ، اسلام اس میں سے ایک، بہت سارے ادیان میں سے ایک دین اسلام، نہیں میری نگاہ میں نہیں ہے. اس لیے میں بار بار جب بھی دین ہوگا غلطی کر بیٹھوں گا اور اسلام کیا بیٹھوں گا، آپ سمجھ جائیے کہ مراد میں دین لے رہا ہوں، جبکہ ابھی اسلامی حکومت میں ہم داخل نہیں ہوئے، اسلام والے موضوع پہ داخل ہوئے نہیں. ہو، لیکن آج کوشش کرتے ہیں اس کو بھی حل کریں، کیونکہ اگر میں کتاب کا متن نہیں پڑھتا رہا تو آپ تھوڑی دیر بس سب سو جائیں گے، سب اگنے لگیں گے، کیونکہ یہ بحث جو ہے یہ تھیوری ہوتی ہے، اور تھیوری اگر کتاب سے ہو تو اس میں یعنی کسی طریقے سے لذت کا لانا اور آپ کو مسلسل بیدار کرنے والی باتیں کرنا یہ مشکل کام ہے. لیکن بہرحال کیونکہ کتاب آگے بڑھانی ہے، اس موضوع کو ختم بھی کرنا ہے، اس لیے اس کا حل کر کے بتائیں، لیکن انشاءاللہ بعد میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو اٹھا کے رکھیں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. بحث چل رہی ہے ہماری کہ کن شعبوں میں دین کا عمل دخل ہو تو وہ حکومت دینی کہلائے گی. ان کی نگاہ میں انہوں نے چند مثالیں دی ہیں، جیسے کہا سیاسی ڈھانچہ، واضح سیاسی ڈھانچہ واضح ہے نا آپ کو آج کا، اگر آپ کی حکومت کا میں سیاسی ڈھانچہ پوچھوں تو کیا مطلب ہے؟ مطلب کھولیں اس کو، کھولیں اس کو، ایک پولیٹکس، لیکن ابھی اداروں کی بات ہو رہی ہے، سیاسی ڈھانچہ مراد یہ ہے کہ آیا پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے. ایک، انتخاب کیسے ہوتا ہے قاضی کا، جس کو آپ چیف جسٹس کہتے ہیں، جس کو آپ عدالتوں میں جج کہتے ہیں، انتخابات کیسے ہوتے ہیں ان کے، عوام کتنا دخل ہے، عمل دخل ہے انتخابات میں، یہ سیاسی ڈھانچہ ہے آپ کا. سینیٹر کا رول کیا ہے، سینٹ کیا ہوتی ہے، یہ سیاسی ڈھانچہ ہے. تو انہوں نے کہا آیا سیاسی ڈھانچہ صحیح ہو جائے یا دینی ہو جائے تو حکومت دینی ہو جائے گی. ایک، حکومت کی نوعیت، نوعیت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اتنی ساری انواع ہیں حکومت کی، کہا استبدادی ایک ہے، یعنی جس کو آپ نے ڈکٹیٹر کہا، جمہوری ہے، جسے آپ نے ڈیموکریسی کہا، کوئی تیسری بلا لانی ہے، یہ دو بلائیں پسند نہیں ہیں، کوئی تیسری بلا کا اضافہ کرنا ہے، تو یہ خود ایک بحث چڑھ جائے گی کیا ایسے ہی ہے یا نہیں ہے. دینی معاشرے کے حکمران کی شرائط، شرائط پر بحث کریں، یعنی اگر شرائط دینی بنیادوں پر حکمران پورا اترتا ان شرائط پر تو یہ حکومت دینی کہلائے گی، یہ بھی کھولنے کی ضرورت ہے. حکام پر عوام کے حقوق، حکمرانوں پر عوام کے حقوق، بالعکس عوام پر حکمرانوں کے حقوق. ابھی تک معاملہ ایک طرفہ رہتا ہے ہمارے یہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ عوام کہ بس ہمارے ہی بہت سارے حقوق ہیں جو حکمرانوں پر ہیں، ادھر حکمران سے آپ پوچھیں تو وہ کچھ اور ہی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اصل میں تو عوام کے ہی، یعنی ہمارے ہی کچھ حکمران سمجھتا ہے ہمارے ہی کچھ حقوق ہیں جو عوام پر ہیں، اس لیے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے جو کرنا ہے. ان کی نوعیت کو بیان کرنا، اگر یہ اسلامی یا سوری وہی دینی معیارات پر پوری اتریں تو کیا حکومت اسلامی کہلائے گی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. ایک بات انہوں نے کہی، جملے میں ختم کر دینا، بلا قید و شرط جملہ یا یہ عبارت کتاب کی ہے. سیاست میں دین کی حاکمیت، دین کی حاکمیت بلا قید و شرط، یعنی مراد یہ ہے حکمران کا انتخاب ہو، سیاسی ڈھانچے کی بات ہو، حکومت کے اداروں کا موضوع ہو، نوعیت حکومت کا ایشو ہو، کہا کہ تمام موضوعات اگر ان سب پر دین مسلط ہے، یعنی اگر دین نے نظریات پیش کیے اور آپ نے ان بنیادوں پر بنایا، تو کہا بلا قید و شرط جب دین ان تمام اداروں پر اپنی نگاہ دے اور ان نگاہ امپلیمنٹ بھی ہو، خالی یہ نہیں کہ نظریہ موجود ہے عمل نہیں ہوا ہے، تنفیذ والی بات، عمل نافذ بھی ہو، تو کہتے ہیں دینی حکومت. یہ ایک جملے میں انہوں نے تعریف کر کے اس موضوع کو ختم کر دیا کہ بلا قید و شرط جسے بھی آپ دینی جسے بھی آپ حکومت کا شعبہ کہیں، جسے بھی شعبہ کہیں، اگر اس پر دین کے اصول اور قوانین امپلیمنٹ ہوئے ہیں تو یہ دینی حکومت ہے. اس کتاب نے یہ جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا. اگلا موضوع شروع ہوتا ہے دینی حکومت کے منکرین، منکر کون منکر ہیں، انہوں نے ان کی تین اقسام بیان کی ہیں. پہلا گروہ، انہیں کی عبارت پڑھتے ہیں، وہ مسلمان جو معتقد ہیں، کیا اعتقاد رکھتے ہیں، معتقد ہیں کہ اسلام صرف انسان کی مانوی اور اخلاقی ہدایت کے لیے آیا ہے. ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہے، یہ بغض نہیں رکھتے، ان کا فہم ہی اتنا ہے، یہ سوچتے ہی اتنا ہے، عناد کی بنیاد پہ نہیں. یہ پہلا گروہ ہے. دلیل، سیاسی امور میں دین کی حکمرانی کا کلی طور پر انکار نہیں کرتا، بلکہ ان کا اصرار یہ ہے کہ اسلام و دینی تعلیمات میں سیاسی پہلو مفقود ہے، یعنی وہ اسلام کو جانتے ہی اتنا ہے، سمجھتے ہی اتنا ہے. پاکستان کی تشیعوں میں اس طرح کا کوئی گروہ ہے؟ جی سو رہے تھے آپ، سو رہے تھے کہ جو یہ سمجھے کہ، یعنی انعد نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، اس کے ذہن میں اسلام کا یہی چہرہ ہے کہ یہ اخلاقیات ہے، دین کی یعنی جو ضرورت ہے وہ انسان کا، اس کا عبادت کا موضوع ہے، اس کے اخلاقیات کا پہلو ہے، اس کا اور اس کے خدا کے درمیان رابطہ ہے، اس کا سیاست سے کیا تعلق. پوچھ رہا ہوں ایسا تشیعوں میں، موجودہ تشیعوں پاکستان گروہ ہے؟ سوری وہی بات چلے کھولا آپ نے، گروہ نہیں، گروہ ہی کہہ دینا یار، نظریات رکھنے والے کچھ لوگ ہیں، کچھ ہیں، زیادہ ہیں. ماتمی انجمنیں بھی اس طرح سے دیکھتی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ مقلدین، تقلید کرنے والے مقلدین کا ایک بڑا گروہ ہے، علماء کا ایک بڑا گروہ ہے، علماء کا ایک بڑا گروہ ہے، 15 15 18 18 سال حوزہ علمیہ قمے لگانے والوں کا ایک گروہ ہے، کہ جو ابھی تک اس بات کے قائل ہیں 34 سال انقلاب کو ہونے کے باوجود بھی کہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑے گا، یہ غلط ہو رہا ہے، اسلام نے اتنی اجازت نہیں دی تھی. دلائل رکھتے ہیں، نظریات ہیں، بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اس موضوعات پر، وہ اور موجود ہیں. تو دوسرا گروہ، دینی حکومت کے مخالفین کا دوسرا گروہ ان افراد پر مشتمل ہے جو تاریخی تجربات اور دینی حکومتوں کے قیام کے منفی نتائج کی وجہ سے دین اور سیاست کی جدائی کے قائل ہیں. ان کے پاس پڑھا ہوا میٹر، مواد بہت ہے. میں نے کہا قرون وسطی، وہ 500 سال کہ جو عیسائیوں نے دین کے نام پر حکومت کی، رنسنس نے آگے ختم کیا اس نظام کو، اور اس کے بعد دلائل مضبوط ہیں ان کے پاس کہ اگر دینی بنیادوں پر حکومت بنائی جائے گی تو علمی ترقی رکیں گی. کوئی نظریہ پیش کرے گا کہ بھائی دنیا کے گرد چیزیں نہیں گھوم رہی، دنیا گھوم رہی ہے کسی چیز کے گرد، تو خالی مارا نہیں جائے گا، گولی مار دو، تمہارے نظریے کا حامی نہیں ہے، چاقو مار کے گردن اتار دو، نہیں، آگ لگا دو. مسیحیت، آگ لگا دو. بھائی تو ایک علمی بنیاد، ایک بیس بیچارے نے ایک نظریہ پیش کیا ہے، کیا قصور ہے اس کا؟ بھائی اجازت ہی نہیں ہے، آگ لگا دو. کیا کہہ رہا ہے؟ تو جو پرانے لوگوں کے پاس تجربات ہیں کہ بابا دینی حکومت کے نتائج تو بہت ہی برے آئے ہیں، پورا انقلاب آیا اس بنیاد پر، یعنی فرانس کا انقلاب پہلے عیسائیت کے خلاف ایک جہاد تھا، بعد میں صنعتی انقلاب ہے، بعد میں اسے صنعتی انقلاب کہتے ہیں، اس کے بعد سے نظریات پیش ہوئے. یہ سیکولرزم، یہ لائک سسٹم کیا ہے، لائک کسے کہتے ہیں، یہ لبرل کیا ہوتا ہے، یہ سارے نظریات اس کے بعد پیش کیے گئے ہیں. بھائی بھاگو، یہ دینداروں نے اگر حکومت بنائی تو بڑغر کر دیں گے، علمی ترقی، یہ آدمی کو آگے بڑھنے، انسان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے. ہو تو دوسرا گروہ اعتقاد رکھتا ہے دین اور سیاست میں جدائی، لیکن وہ اپنے پرانے تجربات کی بنیاد پر کہ جس کو ہو چکے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین ایک اچھی چیز ہے، عیسائیوں نے اس کو برا استعمال کیا تھا، یعنی جو بھی دیندار تھا اس زمانے کا، اب اس کو گندا نہ کریں، اس کو اس طرح سے سیاست میں اور مختلف چیزوں میں لے کے نہ جائیں. تیسرا گروہ، دو گروہ ختم ہو گئے، تیسرا گروہ، کتاب کی عبارت ہی پڑھ رہا ہوں، دینی حکومت کے مخالفین کا تیسرا گروہ وہ ہے جو امور سیاست میں دین کی مداخلت کا کلی طور پر مخالف ہے. یہ افراد سیاسی اور حکومتی امور میں دین کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے. دلیل، کیونکہ سیاست اور معاشرتی نظام مکمل طور پر انسانی اور عقلی امر ہے. کیا چیزیں عقلی امر ہے؟ سیاست اور معاشرتی نظام، یہ عقلی امر ہے، یہ علمی موضوع ہے. اس کا کیا تعلق دین سے؟ دین تعبدی ہے، یعنی عقلی اور علمی کے مقابلے میں جو لفظ لاتے ہیں وہ تعبدی ہے، یعنی اس کے سارے احکام، ساری کی ساری شریعت، سارا کا سارا دین، یہ خدا نے فرمایا ہے آپ کو کرنا ہے، اس میں کہاں عقل کی اجازت ہے، اس میں کہاں علم کو، یعنی علم اور دین، اس کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لایا جاتا ہے. علم اور دین، صرف سیاست اور دین مقابلے میں نہیں لاتے، علم اور دین بھی، کہ بابا یہ بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں متضاد ہیں ایک دوسرے کے. ہمارا نظریہ بالکل الٹا، ہم دین کو حکمران سمجھتے ہیں، علم کو تابع سمجھتے ہیں، علم کو دین کا تابع سمجھتے ہیں، شیعہ نظریہ. دلائل ہیں ہمارے پاس اس کے. تیسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاشرتی امور، سیاست، یہ تو عقلی امور ہیں. اچھا پھر، اور دین اس میں مداخلت کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس میں دین کا دخیل کرنے کا مطلب واضح، انسانی علم اور دانش اور تدبر و عقل سے چشم پوشی. اگر آپ دین میں یعنی سیاست میں دین کی مداخلت کر رہے ہیں تو آپ نے انسانی علم و دانش اور تدبر و تعقل سے چشم پوشی کی ہے. یہ افراد در حقیقت سیکولر حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور مکمل طور پر سیکولرزم کے وفادار ہیں. انہوں نے یہاں پر وہی جو میں نے کہا کہ چند باتیں, اب دینی حکومت, ابھی ہم نے اسلامی حکومت کو جب کہ آغاز کیا نہیں تھا, لیکن انہوں نے بہت جلدی یعنی یہی بحث کرتے ہی اگلے صفحے پر انہوں نے دلائل دینا شروع کر دی, یعنی جذبات میں آ گئے, جلدی جذبات میں آ گئے اور فوراً دلائل دینا شروع کر دیا, اور اس میں چند آیاتیں, چند آیتیں اور چند روایتیں لکھ دیں کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. خدا کو اگر حکمرانی کا حق ہے, اگر مخلوق خدا اللہ نے بنائی ہے, اور اگر رسول اللہ کو تمام مخلوقات پر افضلیت دی گئی ہے, اور پھر کہا گیا کہ تم سب کے سب اتی اور متی بنو رسول کے, اتی اللہ رسول ہے, متی رسول ہو, تو انہوں نے یہاں پر دلائل دینا شروع کر دی فوراً فوراً یہ ساری باتیں کر کے کہ بھائی یہ تو خدا سارے اختیارات رسول کو دے رہا ہے, ساری مخلوقات سے افضل ان کو قرار دے رہا ہے, ان کے ہاتھ میں ساری بھاگ دوڑ دے رہا ہے, مدینے میں آتے ہی رسول فوراً حکومت بنا رہے ہیں. تو یہ تیزی سے جو ہے وہ ان دلائل میں داخل ہو گیا, لیکن میری نگاہ میں یہ ذرا جلدی تھا, اتنی جلدی میں داخل ہونا نہیں چاہیے تھا. اگلا موضوع جو انشاءاللہ ہمارا چلے گا وہ سیکولرزم اور دینی حکومت کا انکار ہے. اس میں ہم سیکولرزم کی تعریف سے انشاءاللہ بات شروع کریں گے اسی کتاب کے حوالے سے انشاءاللہ, اور اس بات کو لے کے آگے بڑھیں گے. درود پڑھنے محمد والے محمد. تبرکن ان آیات کو اور روایات کو ہم پڑھ لیتے ہیں تبرکن, اور پھر اپنی جو بات میں نے کہا کہ ایک دو موضوعات ہیں کہ جن کو ہمیں آج انہی ابحاث کی روشنی میں, اور انشاءاللہ وہ مقدماتی بحث ہی کہلائے گی, کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو گفتگو کر لیں اور پھر آگے بڑھیں. تو وہ میں بیان کرنے سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ تبرکن پڑھتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, سورہ احزاب کی آیت نمبر 6. سورہ احزاب اور سورہ مائدہ یہ دو بڑی امپورٹنٹ سورے ہیں, ویسے تو سارے قرآن بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اجتماعی امور کے حوالے سے دشمن شناسی سے لے کر دوست شناسی تک دو سورے بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر دوست مطالعہ کریں سورہ احزاب سورہ مائدہ, سورہ مائدہ سورہ احزاب کو, اور وہ بھی اگر قرآن شیخ محسن نجفی صاحب والا یا ترجمہ ذیشان درجہ وادی والا, کوئی اور ترجمہ نہیں, میں نہیں آپ کو ریفر کروں گا کسی بھی ترجمے کی طرف, کیونکہ اس قدر برے انداز میں قرآن کے ترجمے کیے گئے ہیں. بہرحال مختلف سوچ تھی لوگوں کی, کچھ چاہتے تھے عربی کے نیچے عربی آئے, آدمی عربی بھی سیکھے. ہم وہ عربی تو کیا سیکھتے, ہم قرآن سے بھی گئے, قرآن سے بھی فارغ ہو گئے, اتنا مشکل ترجمہ کر دیا. لیکن ان دو شخصیات نے بہت اچھا ترجمہ ہے, شیخ محسن نجفی صاحب کا بھی, ان لوگوں نے جنہوں نے تراجم پر کام کیا ہے. ہم نے تو ایک آدمی بڑا مشکل سے پڑھا ہے, لیکن جنہوں نے مختلف تراجم پر کام کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ شیخ محسن نجفی صاحب کا موجودہ ترجمہ قرآن سے بہت نزدیک ہے, بہت حد تک نزدیک. ایک دوسرا سر میں درد نہیں کرے گا آپ کو, ہر آیت اپنا پورا مفہوم دے کے جائے گی, یہ نہیں ہوگا کہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہا کیا ہے, ایسا نہیں ہوگا, ہر آیت اپنا مفہوم دے کے جائے گی بہت اچھے انداز میں. انہوں نے معذرت اس کا خیال رکھا ہے, اور اگر میسر نہ ہو تو ذیشان درجہ وادی صاحب والا نسبتاً ان کے بعد نسبتاً بہتر ہے. ان دو ترجموں میں سے انشاءاللہ استفادہ کریں اور کوشش کریں کہ ان دو سوروں کو پڑھ لیں. خوب, ایک یہ آیت کہ نبی اولا اولویت رکھتے ہیں بالمؤمنین, مومنین کے اوپر, من انفسہم, ان کے نفسوں سے زیادہ, یعنی آپ اپنے اوپر اتنا اختیار نہیں رکھتے جتنا نبی آپ پر اختیار رکھتا ہے. اگر آپ مومن ہیں تو اس نظریے کا قائل آپ کو ہونا چاہیے. کس وقت پیش کی تھی آیت؟ اسی طرح کی ایک بات رسول اللہ نے کی ہے, غدیر میں کی ہے نا, لستو اولاکم بن انفسکم, کیا میں وہی نہیں ہوں جس کے لیے قرآن میں آیت بھی آئی ہوئی ہے کہ میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں. کہا ہاں بالکل, اولویت کا لفظ یہاں استعمال کر کے فوراً کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یعنی اس قدر بڑی دلیل ہے نا، یعنی وہی اولویت والی بات جو قرآن نے کہی تھی کہ انبیاء یعنی میں تم سب پر اولویت رکھتا ہوں، کہہ کے پھر کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جتنا اختیار میں رکھتا ہوں اتنا ہی اختیار علی رکھتے ہیں، کوئی بحث ہی نہیں تھی یہاں. بہر ابھی غدیر نہیں پڑھ رہی، غدیر تو ابھی دن ہے، غدیر پہ پڑھیں گے غدیر. خوب دوسری ایک آیت، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما ربک بما اراک اللہ. کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر نازل فرمائی یہ کتاب تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کتاب کے مطابق جو آپ پر نازل کی گئی ہے. ان کا بھائی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کھولیں اس بات کو، فیصلہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ تمام وہ مسائل کو جو انسان، جس میں انسان پھنسا ہوا ہے، جس میں انسانیت پھنسی ہوئی ہے، جن مشکلات کا انسانیت شکار ہے، قرآن ان تمام مسائل کا حل رکھتا ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا. اس سے استفادہ کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں. کہا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اختیارات رسول اللہ کے پاس ہیں مسائل کو سلجھانے کے، یا وہ جسے اپنا نبی، جس کا یا وہ جسے اپنا نائب بنا دیں یا جسے وہ اپنا وصی بنا دیں، یہ اختیارات ان کے پاس ہیں. اطیع اللہ واطیع رسول، کہا اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ اطیعو کہا اللہ کے لیے، اطیعو کہا رسول کے لیے، عجیب بات ہے. اتنی بڑی دلیل کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی بالکل کوئی آگے پیچھے لفظ، کوئی بیچ میں فاصلہ اصلہ نہیں. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی جیسے اللہ کی اطاعت کرو ویسے رسول کی اطاعت کرو. جتنا حق اللہ تم پر رکھتا ہے اتنا رسول اللہ تم پر رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ یہ انہوں نے تیسری دلیل دی ہے کہ دینی حکومت پہ دلائل چل رہے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یعنی پس آپ کے پروردگار کی قسم، یہ کبھی بھی صاحب ایمان نہیں بن سکتے. عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے، کبھی بھی یہ لوگ صاحب ایمان نہیں بن سکتے. کہہ رہے ہیں تمہارے رب کی قسم، کتنی خطرناک بات ہے رسول اللہ سے مخاطب ہو کے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کی قسم، یعنی اللہ کی قسم کھانی پڑ رہی ہے، رب کی قسم کھانی پڑ رہی ہے، اللہ کو رب کی قسم کھانی پڑ رہی ہے، خود اپنی قسم کھانی پڑ رہی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے باہمی اختلافات میں منصف نہ بنائیں. یعنی رسول اللہ، یعنی قرآن، یعنی سیرت رسول، یعنی اہل بیت کی سیرت. بھائی آج اگر ہم کہیں کہ کون سی چیز آج فیصلہ کرے گی تو یہی ساری باتیں کھولیں گے نا آپ، کہ جب تک یہ آپ کو منصف نہ بنائیں، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی تنگی کا احساس نہ کریں کہ آپ نے کر تو دیا. یہ بات تو قرآنی بنیاد پر ہوئی ہے، بات تو یہ دلیل کی بنیاد پہ ہوئی ہے، دلیل یعنی قرآنی اور روایتی دلیل. ہاں یہ واقعہ، یعنی بات تو بالکل اب یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ حکم لگ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اہل بیت کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، لیکن دل میں ہلکا سا رنج ہے، گیا میرے خلاف نا، فیصلہ میرے خلاف ہو گیا. تو کہا جب اللہ کا حکم سنا دیا جائے اور تمہیں دل تنگی کا احساس ہو، بس آپ کے پروردگار کی قسم یہ کبھی بھی صاحب ایمان نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے باہمی اختلافات میں منصف نہ بنائیں، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی تنگی کا احساس نہ کریں اور آپ کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں. سورہ النساء آیت 65، درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اس زمانے میں ہی تاریخ میں کچھ گروہ موجود تھے، اسی کی تفسیر میں آگے لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے اس واقعے کو، اس آیت کو جو نازل ہوئی، کچھ واقعات سے منسوب کر کے اس کو ماضی کا حصہ بنا دیا اور کہا یہ ہمارے زمانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہر زمانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہر واقعے کا موضوع نہیں ہے، یہ اصل میں وہ جو بات ہوئی تھی نا، وہ جو واقعہ تھا وہ اس میں یہ بات تھی، اللہ میاں نے اس وقت ہی کہا تھا. شیعہ بھی شامل تھے اور اہل سنت کے اکثر فرقہ شامل تھے. تمہارا نظریہ یہ نہیں ہے، یہ زمانے کے مجتہدین کا فقہ کا نظریہ یہ نہیں ہے، زمانے کی تشریح کا نظریہ یہ نہیں ہے، یہ قانون ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. جب بھی قرآن کی، رسول خدا کی سیرت، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ ہو اور آپ کے دل میں ہلکی سی بھی رنجش پیدا ہو جائے اس فیصلے کے لیے، تو کہا کہ خدا کی قسم آپ صاحب ایمان نہیں ہے. شیعہ نظریہ. درود پڑھے محمد والے محمد. یہ حکومت اسلامی نامی کتاب آپ کو انشاءاللہ اس کا پتہ ہے، تاریخچہ معلوم ہونا چاہیے اس کتاب کا، امید ہے معلوم ہوگا. یہ سب سے پہلا یوں کہیے کہ بات امام کر چکے تھے کہ بھئی شاہ کو ہٹنا ہے، شاہ کو فارغ ہونا ہے، شاہ کو جانا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، حکومتیں ظلم سے چلتی نہیں ہیں، اسلامی احکامات پہ پامالی ہو رہی ہے، زمینوں پر انگریزوں کا وجود، یہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کے قوانین انگریز بنا رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہم کر چکے تھے. لیکن وہ جو نظریہ ولایت فقیہ جس پر ہلکا سا اشارہ دیا تھا، مفصل بحث آگے عراق میں کی ہے، ایران میں مفصل بحث نہیں ہوئی ہے، موقع نہیں ملا، نظریہ آیا، نظریات پر دلائل نہیں تھے، ابھی بات نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف ایک اشارہ دے کے، جو ہلکا سا اشارہ ہی دیا تھا شاہ کے لیے وہ بھی برداشت نہیں تھا، شاہ کے لیے وہ بھی قابل برداشت نہیں تھا، اور شاہ نے امام کو ملک بدر کر دیا. 1963 سال کی عمر ہے خمینی بت شکن، 61 سال کی عمر ہے، بات کی ہے، چند تقریریں کی ہیں، شاہ کی جان نکل گئی، اور اس نے کہا کہ یہ سارے مجتہدین دیکھے ہیں، پہلے بھی میں نے فقہ دیکھے ہیں، لیکن اگر یہ زبان چلتی رہی، اگر یہ بولتے رہے، اگر یہ اسی طریقے سے اپنے تبلیغات کے سلسلے کو جاری رکھا انہوں نے، تو ہمارا کچھ نہیں بچنا، فارغ. مار سکتے نہیں تھے، قانون بنا ہوا تھا، پہلے چند فقہا کیونکہ شہید ہو چکے تھے، بعد میں زور لگا کہ کچھ لوگوں نے یہ قانون بنوا لیا تھا کہ اگر ڈکلیئر ہو جائے کہ یہ مجتہد ہے. اس میں تھوڑا سا مجھے بھی یاد کرنا پڑے گا کہ آیا آیت اللہ یا صرف مجتہد، یعنی باقاعدہ رجوع کرنے والا، جس کی طرف لوگ رجوع کریں، اس مجتہد کی بات ہو رہی ہے جو صرف مجتہد ہو جائے، اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے، یعنی مجھے بھی یاد نہیں ہے. لیکن قانون بن چکا تھا کہ جو فقی ہے، کہ جس کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں، جو صاحب رسالہ ہو گیا، جس کی لوگ تقلید کرتے ہیں، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، اسے سزا نہیں دی جا سکتی. ہاں نظر بند ہو سکتے تھے، جیلوں میں رکھا ہے، لیکن قتل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے شاہ نے ملک سے باہر نکال دیا. کیا باہر نکالو؟ خمینی بت شکن 63-64 میں ایک سال رہے، معلوم ہے آپ کو، ایک سال پہلے تہران ہی کی ایک نظر بند ایک جیل میں رہے، 8.5-9 مہینے. اس کے بعد پھر آئے، تھوڑی سی گفتگو کی، اور 64 کے شروع میں پھر ان کو نکال دیا گیا. کچھ مہینے رہے ترکی میں، اور پھر ترکی سے نجف منتقل ہو گئے. اب نجف جانے کے بعد اپنی انہی بحثوں کو جاری رکھ سکتے تھے، اجتہاد والے سلسلے، وہی فقہ کی بحث، وہی اصول کی بحث جو معروف ہے مجتہدین کے درمیان. امام نے آغاز کیا اور سیاسی نظریات پر بات شروع کی. یہ کتاب کس قدر مختصر ہے، اتنی سی ہے، لیکن اس نظریہ ولایت فقیہ پہ لکھی گئی کتاب، یعنی کہے گئے الفاظ ہیں، ہوئی ہوئی بحث ہے، یہ ان کے تقریروں کا مجموعہ ہے جو بعد میں تحریری صورت میں، کتاب کی صورت میں، اور اتنا پرانا چھپا ہوا ہے کہ محروم آغا منتظری کی تصویر بھی اس کے پیچھے ابھی تک ہے. اس زمانے پہلا ایڈیشن تھا پاکستان میں اردو ترجمہ، ابھی ہمیں کہیں سے مل گیا، مکتبہ رضا نے اس کو چھاپا تھا. میں نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ابتدا میں ایک بات کہی تھی، اس میں میں نے کہا تھا امام نے چند لائنوں کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ نظریہ ولایت فقیہ یعنی حکومت اسلامی، یعنی حکومت، اس کا تصور ہی تصدیق ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ چوتھی پانچویں لائن میں جا کے امام نے کہا، لیکن میں ابھی اس کو، کتاب کو دوبارہ اٹھا کے پڑھنا شروع کیا. ولایت فقیہ، آغاز، مقدمہ، پہلا صفحہ، لفظ مقدمہ لکھا ہوا ہے، امام نے لکھا مقدمہ اس کا، بات کا آغاز یہاں سے کیا ہے. ولایت فقیہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا تصور ہی موجب تصدیق ہے. ہم نے کہا تصور ذہن میں ہوتا ہے، تصدیق کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. امام نے کہا کہ اس پر دلائل کی ضرورت نہیں ہے، سوچو گے تو تصدیق ہو جائے گی. یعنی کوئی دلائل نہیں چاہیے اس کے اوپر، یہ ایمان کی نگاہ ہے. ہمیں اس وقت اس معاشرے میں بیٹھ کے مذہبی لوگوں کے درمیان، علماء کے درمیان یہ بحثیں کرنی پڑتی ہیں. خمینی بچگن فرما رہے ہیں کہ تصور اس کی تصدیق ہے، اس کے لیے صاحب عقل صاحب دلیل استدلال ہونا ضروری نہیں ہے، ہلکا سا فہم کافی، صرف عقل رکھنا کافی کیا آپ اس نتیجے پہنچ جائیں گے. تو یہ بات میں سمجھ رہا تھا چوتھی پانچویں لائن میں، امام نے پہلی لائن میں کہی تھی. بہرحال ابھی اس کتاب کو ہم تبرک کے طور پر انشاءاللہ جب بھی یہاں گفتگو کریں گے کچھ نہ کچھ باتیں سے کہیں گے. ابھی اپنے موضوع سے جو ہم تین دنوں میں کر چکے ہیں، یعنی تین لیکچرز گزشتہ کلاسز میں کر چکے ہیں، اس کا میں مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ میں اس بات کو امام کی نگاہ سے بھی پیش کروں. بائیں کہ ہم ابھی اسلامی حکومت میں داخل نہیں ہوں، ابھی ہم دینی حکومت میں، اور دینی حکومت میں باتیں کہی ہیں ہم نے جتنی پرانی کہی ہیں. اسلام میں، خمینی بچکن کے الفاظ ہیں، اسلام میں حکومت کا مفہوم قرآن کی پیروی ہے. حکومت کا مفہوم بدماشی نہیں ہے، جاگیرداری نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، تسلط نہیں ہے، حقوق کا غصب کرنا نہیں ہے، طاقتور بن جانا نہیں ہے. قرآن کی پیروی ہے. تمام معاشرے پر صرف قانون کی حکمرانی ہے. حکومت کا مفہوم قرآن کی پیروی، تمام معاشرے پر صرف قانون کی حکمرانی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ کے نائبین، یا آپ کے نائبین کو جو اختیارات دیے گئے تھے وہ بھی خدا ہی کی طرف سے تھے. حضور جب بھی کوئی مطلب یا حکم بیان کرتے تھے وہ قانون الہی کی پیروی ہوتی تھی، ایسا قانون جو بلا استثنا سب پر لاگو تھا. یعنی اسلام کے قانون کا واقعا عروج یہ ہے جو اب خمینی بیان کرنے والے ہیں آگے جا کے، عروج ہے واقعا. ایسا قانون جو بلا استثنا سب پر لاگو تھا. حکم الہی حاکم اور محکوم کے لیے برابر ہے، حکمران ہو یا عوام ہو، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر. تنہا وہ حکم یا قانون جو لوگوں پر واجب العمل ہے وہ خدا کا قانون ہے، بقیہ کسی قانون کو واجب نہیں کہا جا سکتا. اللہ کا قانون ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واجب العمل ہے، کرنا ہی کرنا ہے. رسول خدا کی پیروی حکم خدا کی وجہ سے ہے، یہ بھی اسی حکم میں ہے کہ ان کی پیروی کرو. چنانچہ ارشاد اتی الرسول، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو. اسی طرح اولی الامر کی پیروی بھی، اگلی آیت یہ بحکم خدا واتی الرسول کے بعد کیا وہ اولی الامر، یہ بھی کہا اللہ کے حکم سے. لوگوں کی رائے کا کیا سوال، خود حضور کی رائے حکومت اور قانون الہی میں کوئی دخل نہیں رکھتی. بہت سخت بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جن کے ذہنوں میں کچھ اور تصورات ہیں رسول کے اور خصوصاً امام علی علیہ السلام کے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے، کہ انہیں ہم مستثنی قرار دیتے کئی جگہوں پہ. کہا کہ عوام کی کیا حیثیت، رسول خدا بھی حکم خدا کے مقابلے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے. آگے جا کے تفصیل بیان کی ہے کہ جیسے ایک عام انسان پر اللہ کا حکم ہے، ایسے رسول اللہ پر اللہ کا حکم ہے، ایسے ائمہ پر اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. بہرحال ابھی کیونکہ اسلامی حکومت میں داخل نہیں ہوئے اس لیے تھوڑا سا پریشان نہ ہو، تھوڑا سا صبر تحمل سے کام لیں، آہستہ سے آگے بڑھیں گے. یہ سارے موضوعات انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو بہت آسان ہوتے رہیں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. سیاسی موضوعات پہ ایک دو سوال جب میں آیا تھا تو کچھ دوستوں نے کر لیے تھے جو موجودہ سیاسی موضوعات تھے، اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو اس کو کر لیں. کیونکہ وہ جو میں بات کر رہا ہوں اسلام اور دین والی، وہ میں پھر انشاءاللہ آئندہ وہیں سے آغاز کروں گا، جب بھی انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی، جب بھی ہم بیٹھیں گے ساتھ، تو ہم آئندہ وہیں سے آغاز کریں گے جو میں نے کہا تھا مقدمے میں کہ ایک بار بات ہے جس کو مجھے بیان کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ آتے ہی بیان کر دوں گا اگر آپ دوستوں نے یاد دلایا اور مجھے بھی یاد رہا. تو ابھی اگر کوئی سیاسی موضوع ہے تو بحث ہے یا کوئی موجودہ سوال ہے تو دو تین منٹ کے اندر اس کو دیکھ لیں. سوال کیا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ امکان ہو گیا ہے، بات ایسی ہو گئی ہے امریکہ کا دورہ آغا روحانی کا، تو کیا اس کے بعد کوئی ایسا امکان ہو گیا ہے کہ ایران پر پابندیاں کم ہونے والی ہیں، کچھ ریلیکس ملنے والا ہے، حالات بہتر ہونے والے ہیں؟ کچھ نہیں ہونا اس طریقے سے، اس راستے سے کچھ نہیں ہونا. دو ٹوک بات کر چکا ہے خمینی، دو ٹوک کہ ان سے ہم مذاکرات کی میز پہ کچھ نہیں لے سکتے. خمینی بچے کہہ چکے فلسطین کا موضوع یا ایران کا موضوع، ہم مذاکرات کے ذریعے سے ان سے کچھ نہیں لے سکتے. وہ بہت مہارت رکھتے ہیں، جب ان کے ساتھ میز پہ بیٹھے ہمیشہ کچھ دے کر آئے. ہم دیکھ لیں فلسطین، یاسر عرفات، کلشن کوف ایک ہاتھ میں اور زیتون کا پودا دوسرے ہاتھ میں لے کے پہنچے تھے، دونوں چیزیں ہاتھ سے لے لیں. پھر کیا ہو رہا ہے؟ رہبر نے اس طرح کی کوئی بات کہی تھی جس کی وجہ سے روحانی صاحب کے شروع کے چار دن بہت اچھے رہے، کمال کر دیا، چاہے عمومی تقریر ہو چاہے خصوصی ملاقاتیں، انٹرویوز بڑے کمال دیے انہوں نے. امریکن ٹیلی ویژن سے زیادہ تر پرائیویٹ چینل سے زیادہ تر بہت ہی اچھا رہا. آخری میں غلطی کر بیٹھے، اور وہ یہ کہ جس کا ابھی تک تعین نہیں ہو پا رہا کہ آیا وہ فون اوباما کی طرف سے آیا ہے یا فون انہوں نے ملایا ہے. جہاز میں پہنچے نہیں تھے، جہاز میں نہیں پہنچے تھے. پتا ہے آپ کو کہ جب یہ نکلے ہیں اپنی رہائش گاہ سے جہاں رکھا ہوا تھا ان کو، تو فون پہ بات ہوئی ان کی اوباما سے 15 منٹ کی، 7 منٹ کی کہہ لیں گے، 7 منٹ تو مترجم لے جاتا ہے، 7 منٹ کی بند ہو گیا. جہاز پہ پہنچے، بیٹھے نہیں تھے کہ سوزن رائس جو وزارت خارجہ کی اسپوک مین ہے، امریکن وزارت خارجہ کی اسپوک مین، اس کے جملے میں نے خود دیکھے ہیں بعد میں میڈیا پہ، وہ کہہ رہی ہے ہمیں تعجب ہوا جب بیل بجی اور ہمیں کسی نے بتایا کہ اس طرف ایرانی ہے اور اگر روحانی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں تعجب ہوا کہ ہم نے ان کے اس سفر سے پہلے سے کوشش شروع کر دی تھی کسی طرح سے 1-to-1 ملاقات ہو جائے، ہمارا پریزیڈنٹ اور ایران کا پریزیڈنٹ بیٹھ جائیں، انہوں نے ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرائی. یہ لفظ سوزن رائس کے، ہم نے جب وہ یہاں آ گئے 4 دن کوشش کرتے رہے کہ کوئی مذاکرات، کہیں ہلو ہائے، کہیں چائے کا کپ، ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرائی. ہمیں تعجب ہوا کہ جاتے وقت انہوں نے ہمیں فون کیا کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ سے. یہ جملہ یہ اس نے کہا، یہ جہاز میں بیٹھے ایران پہنچے، پہلا انٹرویو ان سے لیا گیا، جی آپ کی بات ہوئی ہے، ابھی یہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلے، ایئرپورٹ میں ہی تھے. انہوں نے کہا بالکل، جب میں آخری وقتوں میں تھا یوں رہا، پہلے پورا سفر بیان کرتے رہا، پھر کہا جیسے میں بیٹھا گاڑی میں تو فون آ گیا، ہمارے سفیر صاحب کے موبائل پر فون آ گیا، انہوں نے کہا کہ اس طرف جو ہیں وہ اوباما ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے کہا ہمارا وہی موقف ہے کہ جو ہم بیان کر چکے کہ ہم نہ اس پر نیچے آئیں گے، نہ اس پہ پیچھے آئیں گے، نہ اس سے اٹھ ہٹیں گے، نہ اس سے ہٹیں گے، لیکن اگر وہی دوبارہ بیان کرنا ہے تو ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے فون لیا، پھر میری بات ہو گئی. انہوں نے بڑا سمپل سا کہہ کے اس کو خاموش ہو گیا. باہر نکلے، ایرانی تیار کھڑے تھے، انہوں نے جوتے چلانا شروع کر دی گاڑی میں. یہ واقعہ ہو گیا اور دنیا نے اس کو دیکھ بھی لیا. دیکھیں اگر کچھ بھی نہ حاصل کرتا نا امریکہ، کچھ بھی نہ حاصل کرتا، بائیں کے پتہ نہیں کیا کیا اس کو استفادہ اس نے اٹھایا، صرف اتنا ہی ہو جاتا نا کہ وہ حکمران کے جو بہت اچھے مینڈیٹ کے ساتھ آیا تھا، بہت بڑا عوامی مینڈیٹ لیا ہے نا اس نے بقیوں کے مقابلے میں، 17-18 ملین ووٹ پڑا بھائی اس کو. خود عوام اس کے اوپر جوتے چلائے، یعنی خود یہ اسلامی حکومت کے لیے بہت توہین ہے. ایک روحانی ہے، ابقبہ ہے، نہ بھی ہوتا ملک کا صدر وہ عالم دین ہے, لوگ اس قدر غصے میں آ جائیں. یعنی میں کہتا ہوں کچھ بھی اس نے استفادہ نہ کیا, صرف یہ بھی ہو تو. یہ امریکہ سے مذاکرات کے ذریعے سے بات چیت کر کے اس کو بیوقوف بنانے کے چکر میں ابھی تک یہ تعین نہیں ہو پا رہا کہ فون تم نے کیا یا فون انہوں نے کیا ہے. یعنی امریکہ صرف اس بات میں سچا نہیں ہے, چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے, تعین نہیں ہو پا رہا کہ فون تم نے کیا ہے یا فون انہوں نے کیا ہے. اب مسلسل وہاں مسلسل یہ بات چل رہی ہے فون اوباما نے کیا ہے, یعنی ایران کے اندر. امریکہ میں مسلسل یہ بات چل رہی ہے کہ فون جو ہے وہ روحانی نے کیا ہے. کچھ نہیں ہوتا, جیسے ہی پہنچا نتنیاہو ملاقات ہوئی اوباما سے, اس کے بعد کی تقریر دیکھ لیجیے اوباما صاحب کی, کہا کہ سارے جو ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تک سارے آپشنز ہماری میز پر ہیں اور اس میں ایران پر جنگ مسلط کرنے کا بھی آپشن ہماری میز پر ہے. فور نتنیاہو پہنچا اور اوباما صاحب تبدیل, اگر ان میں کوئی فرق آ بھی رہا تھا. اگر کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے, مشکل ہے, وقت بہت مشکل ہے, رائے بھی احتیاط سے دینی چاہیے. ہم ابھی اس بات کا تعین نہیں کر رہے کہ فون کس کی طرف سے آیا, ہمیں غلط لگا اس لیے بیان کرتی ہے کہ ہو غلط گیا. فون سننا 34 سالہ محنت پر پانی پھیرا ہے, 34 سالہ محنت پر. عالم اسلام کی نگاہیں ایران کی وجہ سے مضبوط ہیں, عوام کی بات کر رہا ہوں حکمرانوں کی نہیں, عالم اسلام کا نوجوان اس وقت ایران کی وجہ سے اپنی کمر کو مضبوط محسوس کرتا ہے کہ یار ایک تو ہے نا ابھی تک نہیں آیا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت احتیاط سے بات کرنی پڑ رہی ہے. ابھی تک رہبر کے موقف سامنے نیچے انقلابیوں کا بہت آ چکا ہے, لیکن ہمیں بھارت رہبر کے موقف کا انتظار ہے. بسم اللہ, یہ تو بہت ہی بڑا سوال ہے نا, اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم. آغا آپ بولیں, میں کہہ رہا ہوں اولی الامر منکم, آغا اتی اللہ و اتی الرسول اولی الامر منکم, مذاق نہیں کر رہا میں, سنجیدہ. بالکل 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 غلطی کی آغا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں باخدا صحیح کہہ رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ہوں کہ بہت احتیاط سے, بہت بڑا موضوع ہے, بہت احتیاط سے. ہاں صحیح بات, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کہہ تو رہا ہوں غلطی کی ہے, احتیاط کرنی چاہیے. بھائی مذاق نہیں کر رہا سلمان, صحیح کہہ رہا ہوں میں, غلطی ہوئی ہے. کیا ہمیں موقف رہبر کا انتظار کرنا چاہیے؟ اور اس بات کو بھائی ہٹانا بھی نہیں ہے, اس بات کو جانے دیجیے گا اسی طریقے سے جس طرح میں نے کہا ہے. یعنی میری بات پہ دلائل دے رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے بھائی, میں کہہ رہا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہی ہے طریقہ کار, یہی ہے. انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اب اس موقع پہ, اس موضوع پہ. نیچے میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے اچھے انقلابیوں کے بیانات آ گئے, سوگ کا دن, بالکل یہی بات, جس دن امریکہ ہم سے راضی ہو گیا وہ ہمارے لیے سوگ کا دن ہے. جس بات پر امریکہ ہم سے خوش ہو گیا سمجھ جاؤ کہ غلط اقدام کیا ہے. امریکہ سے رابطہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بھیڑیے کا ایک بھیڑ سے یا بکری سے رابطہ. یہ ساری باتیں امام کی ہوں, رہبر نے ابھی اگر آپ کو یاد ہو خبرگان کی لوگ آئے ہوئے تھے یا کیا, یہ 4-5-6 چیزیں دہرائیں امریکہ. ہم نے نہیں کہا اسرائیل کو محو ہونا چاہیے, یہ خمینی بوت شکر نے کہا تھا اسرائیل کو محو ہونا. یعنی چند باتیں امام کی رہبر نے خبرگان کے اجلاس میں دہرائیں. یعنی دوبارہ سے ریوی ہو رہا ہے نظریات امام خمینی کا دوبارہ. ابھی ایران میں ضرورت ہے ان چیزوں کی.
چونتیس سال کا چوتھا, उन्होंने बात भी की है तो उन्होंने कुछ अपने लिहाज से कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सोच के बात की होगी, और उन्होंने अगर नेगेटिव जवाब भी दिए तो इस तरह आवाम को या नौजवानों को इस तरह लिए क्यों फ्लोर हुई, मतलब इस लिहाज से बड़े से
इससे बेहतर मैं आपके सवाल से बेहतर करता हूँ। वो था कि कहा गया कि भाई इस तरह की बातचीत, यानी मुझे इसी तरह के एक नौजवान ने इन्हीं दिनों में बात करते करते दलाइल देते देते यहाँ तक आ गए कि इतनी सख्ती क्यों है रब्ता ना रखना, इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं इसमें, आया खुद हमें नहीं मिलता कि मौलाए कायनात में लेटर लिखे, ये दलील मुझे दी जा रही थी मौविया को, उस जमाने का अमरीका, उस जमाने का अली, लेकिन राबता तो है ना, चाहे लेटर की सूरत में था राबता रखा हुआ था। आपकी बात का जवाब भी यही, सुनिए समझिएगा। देखिए यहां पर हुक्मरान हुक्मरानी इस्लाम की है, ईरान रूहानी साहब की नहीं है। ये वो बातें हैं कि जो आगे जाके जब हुकूमत इस्लामी को खोलना है तो आगे आगे बातें होनी है सारी। दुनियावी निगाह से वजारत दाखला वजारत खारजा की शूज मत देखिएगा, इस्लामी निगाह से देखना है, इस्लामी हुक्मरानी की निगाह से देखना है। अली को इख्तियार है कि वो माविया को लेटर लिखे, लेकिन अली के मालिक अश्तर को इख्तियार नहीं है कि वो माविया से राबता रखे। बात असल में ये वाली है, बात असल में ये वाली है, ऊपर वाले जब तक के इंशाल्लाह जब समझेंगे कि अब है, और ये नहीं कि रहबर ने कहा नहीं, रहबर ने कहा अपनी तमाम चालबाजियां खत्म करो, मुखातिब किया अमेरिका को, कहा कि अपनी तमाम गलतियों का एतराफ करो, यूं नहीं कहो कि एक वाकया हुआ था हम उसमें मुलव्वस थे, कहो हम उसमें मुलव्वस थे, हमसे गलती हुई है। जब पता ना आपको ये हटा के शाह को और लेकर आए थे, शाह को यानी मुसद्दिक की गवर्नमेंट को हटाया था, अवामी हुकूमत मुसद्दिक की हुकूमत हटाया, शाह को लेकर आए, अब भी इन्होंने एतराफ कर लिया है कि हाँ वो हमने किया था। उन्होंने कहा रहबर ने कहा ये एतराफ नहीं करो, कहो हमसे गलती हुई थी कि हमने मदाखलत की थी एक मुल्क के अंदर, नहीं करनी चाहिए थी हमें। उसके क्या हुआ है, हजारों लोग शहीद हुए थे उस एक वाकई की निगाह, हजारों लोग। बहरहाल तो जब ऊपर है कोई, जब हम कह रहे हैं कि इस्लामी कानून है इस्लामी निजाम है, ऊपर वालों को इख्तियार आते नीचे नहीं। मेरा ख्याल आगा टाइम खत्म, 10:30 का टाइम, इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो आइंदा इन्हीं मौजूदात को आगे बढ़ाते हुए बातचीत शुरू करेंगे। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले।